آج کے جو سوال ہیں وہ کوئی ایسے عملی نہیں ہے جس کا عمل سے تعلق ہو، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، بعض سوچ وغیرہ کے اعتبار سے بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کی وضاحت ہو جائے تو ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم اجعلنی نوراً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اس بارے میں کیا درست ہے؟ سوال ایسا ہے کہ اس پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، بہت سے کتابیں وغیرہ بھی ہیں. ایک آسان عام فہم جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے اس کے لحاظ سے بات کر لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، اس کے مفہوم کے لحاظ سے اصل میں فرق آ جاتا ہے، سمجھنے میں فرق آ جاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اگر اس کا ایک خاص مفہوم انسان سمجھے تو کوئی مسلمان انکار نہیں کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. اصل یہ ہے کہ اس کا کس معنی میں ہم اس کو لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا بھی مانگی، اللہم اجعلنی نوراً، دعا قبول ہوئی، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مقبول تھیں. لیکن نور کا مطلب اگر ہم یہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اور انسان نہیں تھے، یہ والی بات یہ صحیح نہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معلوم ہیں کہ کون ہیں، ان کے آبا و اجداد پورا نسب ہے، تو ظاہر ہے اس کا انکار تو نہیں کر سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے، نور ہدایت بھی تھے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی دوسروں کو نور ملے اور روشنی ملی، اور جو قلبی نور ہے، ہدایت والا نور ہے، وہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے پورے نور ہی نور تھے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نہیں تھے، ظاہر ہے وہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ انسان نہیں تھے. جو کہتے ہیں شاید غلط فہمی ہوگی، ورنہ اس مسئلے کے لحاظ سے تو یہ تو حقیقت ہوگی کہ نور بھی تھے اور انسان بھی تھے. یہ بس عام سمجھنے کے لحاظ سے ایک آسان سی بات ہے، باقی اس میں علمی مباحث تو بہت ہیں. اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا، اس بارے میں اب اس کی بنیاد بھی اس پر ہے. جنہوں نے بعضوں نے یہ کہا کہ نور تھے تو نور کا تو سایہ نہیں ہوتا، روشنی کے کہاں سے سایہ ہوگا، نور کا کیسے سایہ ہوگا. لیکن خیر یہ بھی اگر احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو احادیث سے، صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے سایہ دیکھا تو اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحیح روایتوں میں اس کا ذکر مل جاتا ہے، تو اس کے بھی انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی بعضوں تک اگر وہ روایتیں نہ پہنچی ہوں یا ان کی اپنی کوئی تحقیق ہو، صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بس یہ کہ وہ نور ہدایت جس سے ہم انسان ہونے کے لحاظ سے انسان ہونے کا انکار نہیں کرتے، تو اس میں کوئی اختلاف کی، کوئی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے. صاف سی بات ہے کہ نور ہدایت بھی تھے، انسان بھی تھے، اور کسی حدیث کسی قرآن کے خلاف بھی یہ بات نہیں ہوگی، اور اسی طرح سایہ تھا وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. سوال یہ ہے، وہی آج کے شاید اور مزید آگے، اور سوال یہ ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کے جسم بعضوں کا باقی رہتا ہے، بعضوں کا نہیں رہتا، تو عذاب جسم کو ہوتا ہے، روح کو؟ دو الگ الگ چیزیں ہیں. انسان جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد اس کا بعضوں کے اعمال کے لحاظ سے ان کو قبر جنت کا باغیچہ بنا دیا جاتا ہے، بعضوں کے اعمال کے لحاظ سے ان کے لیے سزائیں طے ہوتی ہیں. جو بھی ان کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کا، یعنی اس نے کیا اعمال کیے، اس نے کس طرح کی، اس کے لحاظ سے آخرت کا جو معاملہ ہے. لیکن بہرحال یہ راحت ملے یا تکلیف ملے، دونوں چیزیں، چاہے عذاب قبر ہو یا راحت قبر ہو یا انعام قبر ہو، اس کا تعلق اصل کے اعتبار سے روح سے ہوتا ہے، لیکن جسم سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. اب روح اور جسم کا کتنا تعلق، کیسا تعلق، اس کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو پوری تفصیل سے سمجھنا مشکل ہے، اس لیے کہ روح جسم سے نکال دی گئی، یہ تو حدیث میں آتا ہے. روح جسم سے نکل گئی تو ہم کہتے ہیں اسے انتقال ہو گیا، اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ روح اوپر جاتی ہے، اس کو لے جایا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو بھی بات ہے، اس کے بعد دوبارہ یعاد الروح فی جسدہ، دوبارہ روح جسم میں ڈالی جاتی ہے. اب منکر نکیر آتے ہیں اور سوال جواب ہوتے ہیں، تو روح دوبارہ جسم میں ڈالی جاتی ہے، اس کے بعد جب حساب سے سوال جواب سے فارغ ہو گیا پھر اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ ہر ایک کے اس کے اعمال کے اعتبار سے. آج یہاں صورتیں پڑھی جو ان کتاب الابرار لفی علیین اور ان کتاب الفجار لفی سجین. مفسرین نے لکھا ہے کہ سجین وہاں ہے جہاں مشرکین اور فساق وغیرہ کی ارواح جمع کی جاتی ہیں. تو ارواح کے رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے جگہ رکھی ہے, بعضوں کے لیے سجین, بعضوں کے لیے علیین, اور بعضوں کے لیے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شہادات ہیں ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں جاؤ, کہ جہاں بھی جنت میں ادھر ادھر مزے کرو. ابھی جب میدان جب حشر قائم ہوگا اس وقت دوبارہ ان کو پھر دوبارہ لایا جائے گا, لیکن ابھی تو ان کو وہاں پہنچا دیا گیا. تو ہر ایک کے اعمال کے اعتبار سے ان کی ارواح کی الگ الگ جگہ ہیں, لیکن جہاں اس کو دفن کیا جاتا ہے, جہاں اس کا جسم ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کا ایک خاص قسم کا تعلق بھی باقی رہتا ہے. اسی وجہ سے جب قبر پہ جاتے ہیں تو ہاں گویا کہ اس کے پاس گئے ہیں. اب وہ جہاں بھی ہے اس کا اس کے قبر کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے, چاہے جسم محفوظ ہو یا نہ ہو, گویا کہ وہ اس کا گھر ہے. اصل کے اعتبار سے اس کی جگہ ہے, وہاں کوئی آیا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا میرے پاس کوئی آیا ہے. اب وہ کتنا تعلق کیسا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. بہرحال ہوتا ہے اس کا تعلق اصل روح کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جسم سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے, کسی درجے میں ہوتا ہے, اور اس کی پوری حقیقت ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کتنا تعلق اور کیسا ہوتا ہے. سوال یہ کہ مسجد اگر کسی کے گھر سے 2 میل دور ہو, جانے میں راستے میں کام وغیرہ کی وجہ سے اور دیر لگ جاتی ہو, 15 منٹ لگ جاتے ہیں پہنچنے میں, تو جماعت کا کیا حکم ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک ہے کہ جماعت کا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب یا سنت موقعہ جو بھی قریب قریب ہی ہیں, تو ایک ہے جماعت, ایک ہے مسجد کی جماعت, دونوں میں ظاہر ہے اس میں بھی فرق ہے. تو اگر کسی کے گھر سے مسجد جو ہے وہ 1 میل کے اندر اندر ہے, تو 1 میل تک تو انسان کے لیے جانا کوئی مشکل نہیں ہے. اس صورت میں تو اس کے لیے وہ حکم ہے کہ مسجد جا کر ہی نماز پڑھنا ضروری ہے. سنت موقعہ واجب کے درجے میں جو کہا گیا ہے تو وہ ہے کہ اگر 1 میل کے فاصلے میں ہے, یعنی شریعت کی اصطلاح میں, اگرچہ اس بارے میں کوئی یعنی صاف صاف تو ہمیں کوئی حدیث وغیرہ نہیں, لیکن یہ شریعت کے باقی احکام کو دیکھتے ہوئے فقہاء نے فرمایا کہ 1 میل تک جو ہے 1 میل سے زیادہ اگر ہے تو دور سمجھا جاتا ہے. تیمم کے احکام میں بھی اسی طرح ہے, یہاں پر بھی اسی طرح. تو 1 میل سے دور اگر مسجد ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے, ہر نماز کے لیے جانا تو مشکل ہے, لیکن فضیلت حاصل کرنے کے لیے کوئی جائے تو جتنا زیادہ, اس لیے کہ گھر کی فضیلت وہاں کی فضیلت میں بہت بڑا فرق ہوگا. تو انسان فضیلت حاصل کرنے کے لیے چلا جائے وہ تو ایک انسان کے ایمان کا تقاضا ہے, باقی اگر کوئی مجبوری ہے, ضرورت ہے, نہیں جا سکتا, تو اگر دور ہے نہ جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے, فضیلت میں کمی آ جائے گی, مواخذہ نہیں ہے. اب اس فضیلت کی تلافی زیادہ دور ہے اور جانے میں مشکل ہے, تو فضیلت کی تلافی کسی درجے میں اس سے بھی کی جا سکتی ہے کہ اطراف میں جو مکانات ہیں اپنوں مسلمانوں کے, یہ طے کر لیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نماز یہاں پڑھا کریں گے, اور آپس میں چند لوگ مل کر جماعت سے نماز پڑھ لیں, جماعت کی نماز نہ چھوڑیں کسی بھی صورت میں. اور اگر وہ بھی نہ ہو اور اطراف میں کوئی نہ ہو, تو پھر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ واضح فرما دیا کہ گھر کے افراد چاہے عورتیں ہی ہوں ان کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھے, لیکن انفرادی نماز نہ پڑھے. تو فرض نماز انفرادی طور پر پڑھنا مرد کے لیے وہ گویا کہ بالکل اخلی درجہ قرار دیا گیا ہے. ہو اگر گھر میں اگر مسجد ہو تو سب سے اچھا, چاہے وہ سنت موقعہ کے درجے میں یا سب سے فضیلت کے لیے ہو. وہ نہ ہو سکے تو اچھا ٹھیک ہے محلے میں کہیں جمع ہو کر نماز پڑھ لیں, کوئی جگہ مقرر کر لیں. وہ بھی نہ ہو تو اچھا گھر کے افراد میں جو بھی ہوں ان کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لیں, لیکن اکیلے نہ پڑھیں. سوال یہ ہے کہ کسی کو خواب کی تعبیر چاہیے تو کس سے رابطہ کریں؟ کوئی ہیں جو خواب کی تعبیر میں ماہر ہو یہاں پہ؟ وہ ایک مستقل فن ہے, تعبیر رؤیہ جو ہے خواب کی تعبیر ایک مستقل فن ہے, آسان نہیں ہے. یعنی بعض خواب تو چلو ٹھیک ہے آسان ہوتے ہیں, واضح ہوتے ہیں, لیکن بہت سے خواب وہ ہوتے ہیں جس میں بہت گہرائیاں ہوتی ہیں, باریکیاں ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے یہیں پر بھیج دیں انشاءاللہ پھر دیکھ لیں گے. اور کل دوپہر کا وقت جو ہم نے خواتین عورتوں کے ساتھ طے کیا تھا, کل دوپہر کو 3:30 بجے کا وقت ہے, تو اس وقت اس سے پہلے پہلے بھیج دیں تو اس وقت انشاءاللہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.